وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں رواج پا گئی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو رواج پائی ہیں شاید دین خدا کے اصولوں کے مطابق صحیح نہیں ہیں. مثلا ہمارے ایک رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا ہے. یہ جملہ اگر اس عنوان سے کہا جا رہا ہے کہ تقصیر ہماری ہے تو جملہ صحیح ہے، ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے اس کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن معمولاً کہنے والے کا ہدف یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی کوتاہی ہے، بلکہ کہنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیان میں کوئی کوتاہی ہے اس کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہمارے خیال میں جملہ صحیح نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نبتال کی صفت حکمت ہے تو خدا نبتال کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جس میں حکمت نہ ہو. خدا نبتال کی صفت صدق ہے، صدیق ہے، صادق ہے، تو وہ کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا. خدا نبتال کی صفت ہے کہ وہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، تو کیا کوئی دور ایسا ہے جس میں وہ ہدایت نہ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خدا نبتال کی ہر صفت کمال کے اوپر ہوتی ہے. صادق ہے تو اس سے بڑھ کر صادق ہونا ممکن نہیں ہے، اصدق و صادقین ہے. اگر علیم ہے تو اس سے بڑھ کر عالم ہونا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر وہ ہادی ہے تو اس سے مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑھ کر ہدایت دینا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو کیا میرا جیسا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی جبکہ ہادی خدا ہے؟ پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلاً مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہہ رہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ پرخلوص نہیں ہے. نہیں ممکن ہے پرخلوص ہو اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صرف ایک مشکل ہو سکتی ہے, وہ پرخلوص ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا چاہیے, لیکن کسی بھی وجہ سے انہوں نے خود ہدایت کے دروازے کو بند کیا ہوا ہے. کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہے, کوئی غلطی ایسی کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہدایت ملنی تھی وہ ہدایت ملنا بند ہو گئی ہے. ورنہ خدا تعالیٰ ہادی ہے, اس کی ہدایت میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اگر ہم بنیادی طور پر غور کریں تو غیبت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. ہم نے خدا تعالیٰ کی ہدایت کے دروازے کو ظہور کی صورت میں خود بند کیا ہے, ناشکری کر کے, ناقدری کر کے. اگر دنیا اہل بیت اطہار کی قدر کرتی, امامت کی قدر کرتی, تو خدا نے مطالعہ امامت کو پردہ غیبت میں کیوں رکھتا؟ ان کا پردہ غیبت میں ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا نے ناقدری کی ہے, ناشکری کی ہے, اور اسی وجہ سے ہدایت میں کمی بھی ہے. ورنہ خدا نے مطالعہ ارشاد فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم یقیناً ان کی ہدایت کریں گے. تو اب دو صورتوں سے خالی نہیں ہے, یا ہم کوشش کر رہے ہیں اور خدا ہدایت نہیں دے رہا جو ناممکن ہے, یا حقیقت یہ ہے کہ ہم کوشش کر ہی نہیں رہے اور ظاہر ہے کہ صورت یہی ہے. اگر ہم کوشش کریں اور خدا ہدایت نہ دے تو یہ خدا کے قرآنی وعدے کے خلاف جا رہی بات ہے. خدا نے بتایا ان اللہ لا یخلف وعدہ, خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. تو ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے, ہمیں جو ہدایت ہمارے لیے میسر ہے اس کے اوپر سختی سے عمل کرنا ہے, اس ہدایت سے فائدہ اٹھانا ہے. خدا نے یقیناً ہدایت میں اضافہ کرنا ہے. اس کام کے لیے شاید بہترین طریقہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بار پھر جائزہ لیں, یہ جو سیرت اہل بیت نے ہمیں سکھایا وہ کیا سکھایا, ہم نے اس سے کیا سیکھا. کل ہم نے اشارتاً عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کا اس انداز میں ایک بار پھر جائزہ لیں. اس واقعے میں انسان دو متضاد صورت میں ٹکرا رہے ہیں. تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. واقعہ کربلا انسان کی جو حدیں ہیں ان حدوں کا بیان ہے, چاہے وہ عظمت میں ہو چاہے وہ پستی میں, حدیں بیان ہو رہی ہیں یہاں پر. اگر کوئی عظمت میں جائے گا تو یہ حد ہے, اور اگر کوئی پستی میں جائے گا تو یہ حد ہے. ہم لوگوں کے لیے واقعہ کربلا ایک معصوم کی شہادت ہے. شاید مقام عصمت کی وجہ سے ہم واقعہ کربلا سے اس طرح سے درس نہیں لیتے, اور یہ بھی ہماری غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی رہ جاتی ہے کہ جیسے ہم کسی معصوم کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ معصوم کی سیرت ہے, اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. یہ بہت بلندی ہے, بلندی کا ہونا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ہم سے تعلق نہیں ہوا تو پھر بیان کس کے لیے تھا؟ بیان ہمارے لیے تھا. فرشتوں نے اس سیرت پہ عمل نہیں کرنا, فرشتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے, ہم میں طاقت ہے, ہم نے اس سیرت پہ عمل کرنا. بس واقعہ کربلا میں دو متضاد حدیں نظر آ رہی ہیں, ان دو متضاد حدوں کے درمیان کروڑوں امکانات ہیں, اربوں امکانات ہیں. ایک عظمت کی حد ہے سید الشہداء کی صورت میں, ایک پستی کی حد ہے ابو سفیان و معاویہ اور یزید ابن معاویہ کی صورت میں اور اس کے لشکر کی صورت میں. ان دو عظمتوں اور پستیوں کے درمیان میں کروڑوں درجات ممکن ہیں کہ کون کتنا اس عظمت سے نزدیک ہے اور کون کتنا اس پستی سے نزدیک ہے. اس اعتبار سے اس واقعے کا تحلیلی جائزہ ضروری ہے. اگر کوئی اس واقعے کو بہت اچھی طرح نزدیک سے دیکھنے کی کوشش کرے اپنے انالیسس میں کامیابی سے پہنچ جائے گا میں کس لشکر سے زیادہ نزدیک ہوں. معاشرے بھی ایسے ہی, معاشرے بھی ایسے ہی. ایک دفعہ میں اور آپ کربلا کا جائزہ لیتے ہیں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ تاریخ میں کیا ہوا تھا. اس سلسلے میں دو تین نکات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. چونکہ کربلا بہت وسیع موضوع ہے اور اس کے اوپر جدوجہد بہت زیادہ ہوئی ہے. 1400 سال میں لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے واقعی کربلا کے اوپر. تقریباً جتنے بھی بڑے علماء ہمارے پاس آئے ہیں 1400 سال میں سب نے واقعی کربلا پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے, چاہے وہ مقتل کی صورت میں ہو, واقعی نگاری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں واقعے کا بیان کرنا کہ واقعہ کیا واقعہ تھا, چاہے وہ روایات کی صورت میں ہو کہ اس واقعے سے مربوط جو روایات تھی ان کو جمع کیا جائے, چاہے وہ کردار کو بیان کرنے کی صورت میں ہو کہ اس میں جو کردار تھے وہ کیسے کردار تھے. بہت ساری کتابیں واقعی کربلا کے اوپر لکھی گئی ہیں. اس کے باوجود ہر دور میں کچھ تقاضے ایسے آتے ہیں, کچھ معلومات انسانوں کے پاس ایسی آتی ہے جس کے نتیجے میں واقعی کربلا کو ایک اور انداز میں دیکھنا پڑتا ہے, ایک اور طریقے سے دیکھنا پڑ جاتا ہے. لہٰذا ہر دور میں کربلا پہ لکھتے ہیں لوگ اور ہر دور میں پھر کمی احساس ہوتی ہے, پھر اور لکھتے ہیں, مزید لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی پھر گنجائش ہے. مثال کے طور پر ہم لوگوں نے واقعی کربلا کے بارے میں جتنا کچھ جانا ہے معمولاً واقعے کو سمجھنے کی حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا. اب معمولاً برصغیر کے اندر دیکھیں کربلا کے بارے میں جتنی بھی کوشش ہوتی ہے معمولاً اس بات پر ہوتی ہے کہ اس واقعے میں کیا پیش آیا تھا, معمولاً اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھتی. لہذا جب پہلی وہ کتابیں آئیں جس کے اندر واقعی کربلا کا تحلیلی جائزہ تھا تو ہمارے معاشرے کے لیے اسے قبول کرنا مشکل پڑ گیا. جو میرے ذہن میں آتا ہے پہلی کتابوں میں ڈاکٹر ابراہیم آیتی کی کتاب آئی تھی تفسیر عاشورہ, ان کتابوں کو لوگوں کو قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کیا واقعی کربلا کا یہ انداز بھی ممکن ہے کہ تحلیل کیا جائے, اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اس کا انالیسس کیا جائے. لیکن الحمدللہ لوگوں نے اس دور کو قبول کیا, تجزیہ اور تحلیل واقعی کربلا کے اوپر ہونے لگا. اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ دور یہ ہے کہ پوری دنیا میں چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو چاہے وہ کافر ہو ایک بیداری کی لہر اٹھ رہی ہے. پوری دنیا کچھ نہ کچھ جاگ رہی ہے مختلف درجات میں. مثال کے طور پر یورپ کے رہنے والوں کے جاگنے کا ایک انداز ہے, امریکہ میں رہنے والے اگر بیدار ہو رہے ہوں ان کا ایک اور انداز ہے, ایشیا میں کچھ اور ہے, افریقہ میں کچھ اور ہے, لیکن پوری دنیا کے اندر کسی بھی وجہ سے بیداری کی ایک لہر اٹھ رہی ہے. اب آپ اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن کی ترقی کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں, کسی بھی وجہ سے تھا لوگ جاگ رہے ہیں. اب یہ جو لوگ جاگ رہے ہیں ایک مشکل کے ساتھ ہے, وہ یہ ہے کہ اب ان کی زندگی کا ہدف کیا ہوگا. انسانی زندگی کی بہت بڑی مشکل زندگی کے لیے ہدف معین کرنا ہے. اس وقت جو مغربی دنیا کے اندر بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ کہ زندگی کا ہدف کیا ہے, چونکہ وہ کما کما کر اور اس کما کر عیاشی کرنے کے بعد تھک چکے ہیں, اس میں ہدف نہیں نظر آتا ہوں. اچھی طرح سمجھ گئے اس کا یہ کوئی ہدف نہیں ہے, یہ وہ راستہ جس کے اوپر وہ اب ہمیں چلا رہے ہیں, اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس زندگی کے مزے لو جس کے مزے ہم نے لیے ہیں, اور در حقیقت خود جانتے ہیں کہ اس میں مزہ نہیں ہے, خود تھک چکے ہیں, اچھی طرح سمجھ گئے کہ اس زندگی میں مزہ نہیں ہے, لیکن اب ہمیں اس راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں. پر انسانی زندگی میں ہدف ہونا ایک مشکل ہے. ہمارے پاس واقعی کربلا کی روشنی میں یہ تجزیاتی جائزہ ہونا چاہیے, انسانی زندگی کا ہدف کیا ہے, انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اور آپ اپنی زندگی کے تمام سالوں میں عزاداری کر چکے ہیں. مجھے اپنی زندگی کا کوئی سال یاد نہیں ہے جس میں نے عزاداری نہیں کی. آپ کو بھی اپنی زندگی میں کوئی سال ایسا نہیں یاد آیا ہوگا جس میں آپ نے عزاداری نہ کی ہو. ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ میری زندگی 40 چند سال گزر چکی ہے, آگے بھی گزر جائے گی, عزاداری کی روشنی میں میری زندگی کا استعمال کیا ہوا, کہاں خرچ ہوئی میری زندگی. میں نے 40 سال عزاداری کی ہے, جس نے 40 سال عزاداری نہیں کی اس کی زندگی کہاں خرچ ہوتی ہے, میری زندگی بھی وہیں خرچ ہو گئی, تو ہم دونوں میں فرق کیا ہوا. اب یہ ایک نیا چیپٹر ہے کہ عزاداری کی روشنی میں، سعید الشہدا کی اس واقعے کی روشنی میں، شہادت کی روشنی میں زندگی کا ہدف طے ہوگا. زندگی کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اور شاید عزاداری میں مشغول لوگوں کا سب سے زیادہ حق ہے کہ ان کے سامنے یہ مطلب بیان ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سعید الشہدا سے سب سے زیادہ نزدیک لوگ ہونے چاہیے. ایک آدمی کی جس نے زندگی کے اندر سعید الشہدا کا نام صرف کتابوں میں پڑھا ہے، اس میں اور آپ میں بہت فرق ہونا چاہیے جس نے سعید الشہدا کے نام پر پوری زندگی گزاری ہے. دونوں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. بس یہ ایک نیا موضوع ہے، انسانی زندگی کو ہدف ملے سعید الشہدا کی تحریک کے ذریعے سے. اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس وقت پوری دنیا میں، کہیں نہ کہیں بارب امام کی تشریف آوری کے بارے میں گفتگو جاری ہے. درود بھیجے محمد والے. جن موضوعات کو ہم لوگ اپنے بچپن میں کسی حد تک اپنے سے بہت دور کا موضوع سمجھتے تھے، اب اتنی دور کا موضوع نہیں سمجھتے. میں تقریباً مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر 40 سال پہلے کسی کے سامنے امام کی تشریف آوری کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ سوچتا تھا کہ جیسے یہ کوئی تخیلاتی کام ہے جو کبھی ہوگا. اب دنیا ایسے نہیں سوچتی. اب بہت سارے لوگ آپ ایسے دیکھیں گے جو زندگی گزار اس لیے رہے ہیں کہ امام کے لشکر میں جانا. اب معاملہ تخیلات میں نہیں ہے، اب حقیقت کے اندر ہے. اب لوگ حقیقی زندگی میں اس مسئلے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور کتنے ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جن کی زندگی کا ہدف اور مقصد بس یہی ہے، ہمیں امام کے لشکر میں پہنچنا ہے چاہے کسی بھی صورت میں ہو. اب تخیل نہیں ہے، اب ہدف ہے. جن لوگوں کی زندگی میں یہ ہدف ہے ان کو چاہیے کربلا کو بہت نزدیک سے دیکھیں. کیوں؟ کربلا نے انسانیت کو تقسیم کیا ہے، آنے والا لشکر بھی انسانیت کو تقسیم کرے گا. کربلا نے اپنے دور کی انسانیت کو دو واضح گروہ میں تقسیم کیا ہے، یا وہ سعید الشہدا کے ساتھ ہے یا وہ کفر و باطل کے ساتھ ہے. بہت نزدیک سے دیکھنا چاہیے کون سے لوگ ہیں جو حق کا ساتھ دے پا رہے ہیں، ان لوگوں کی خاصیتیں کیا ہیں، ان لوگوں کے خواص کیا ہیں، کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے اس لشکر میں پہنچے. جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے تب شاید امکان بن پائے کہ ہم سمجھیں اگر مولا ایک لشکر تشکیل دیں آج کے دور میں، میں اس لشکر تک کیسے پہنچوں گا. ظاہر ہے کہ اس معاملے کا کوئی تعلق رابطوں اور فاصلوں کو طے کرنے سے نہیں ہے. یعنی معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں کس وسیلے کو استعمال کر کے لشکر تک پہنچوں گا. یہ تو امامت کے معجزات میں سے کہ وہ کہیں سے بھی کہیں پہنچا دیں گے. صرف ایک مشکل ہے، قابلیت ثابت ہو گئی ہے. مشکل یہ نہیں ہے کہ میں ریل سے پہنچوں گا یا جہاز سے پہنچوں گا یا پانی کے جہاز سے پہنچوں گا یا تیولرز کر کے پہنچوں گا، یہ مشکل نہیں ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ میں لشکر میں داخل ہونے کے قابل ہو گیا ہوں. اور جو لوگ ہم سے یہ سوال بہت کرتے ہیں کہ امام کے زمانے میں اسلحہ کیا ہوگا، تو ان کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ مشکل یہ نہیں ہے کہ مجاہد امام کے دور کا اسلحہ کون سا استعمال کرے گا، مشکل یہ ہے کہ وہ مجاہد کیسا ہوگا. جب وہ مجاہد ہوگا اسلحہ دینا امام کا کام ہے، امام اسلحہ دے دیں گے. پہلے یہ تو ثابت کرے کہ میں مجاہد ہوں یا نہیں ہوں. بس ہم لوگوں کے سامنے کئی لحاظ سے یہ مشکل آ رہی ہے کہ ہم تاریخ میں جا کے کربلا کو نہ دیکھیں، اپنی زندگی میں کربلا کو تیار کرنے کی کوشش کریں، ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ بھی عرض کرتا چلوں، پھر موضوع کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ کہ بعض اوقات ہم تاریخ سے کچھ سبق لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھ پاتے اس کا ہم سے کیا تعلق بنا. یہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے. ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. مثلاً تاریخ میں ہم کسی واقعے کو پڑھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کچھ پیسہ حاصل کرنے کے لیے دین کے خلاف کوئی کام کیا. مثلاً اتنے سکوں کے لیے، اشرفی کے لیے، درہم کے لیے اس نے دین بیچ دیا. ہم نے واقعہ پڑھ لیا اور ہم نے اپنے محبت کے اندر رہتے ہوئے اس آدمی کے اوپر لان تان بھی کی کہ اس نے یہ غلط کام کیا. یہ نہیں سمجھ پاتے اگر آج کوئی پیسے کی وجہ سے دین بیچے گا اس کی صورت کیا ہوگی. ہم سمجھ رہے پرانی صورت ہوگی، نہیں ممکن ہے پرانی صورت نہ ہو. ایک آدمی امام کے پاس آیا، امام نے کہا کہ میرے ساتھ چلو کربلا کے واقعے میں جان دو. اس نے کہا میں جان نہیں دے سکتا. کیا یہی تصویر دوبارہ بنے گی؟ پھر کوئی خیمہ ہوگا جس کے اندر میں بیٹھا ہوں گا، امام تشریف لائیں گے، مجھ سے کہیں گے کہ جان دو، اور نعوذ باللہ میں جان دوں گا یا نہیں دوں گا. کیا امتحان میں یہی ساری جزئیات طے ہوں گی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. 61 ہجرا نہیں ہے کہ وہاں پہ خیمہ ہوگا، 61 ہجرا نہیں ہے کہ امام خود تشریف لائیں گے. نہیں معلوم، اس دفعہ امام کے پیغام پہنچنے کی کیفیت کچھ اور ہوگی. اس نے امام کے سامنے کہا کہ میں جان نہیں دے سکتا، ممکن ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں گا، لہجہ کچھ اور ہوگا، لہجہ کچھ اور ہوگا. اس نے صراحت سے کہا آپ جو چاہتے میں نہیں کر سکتا، ممکن ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں لیکن میری زبان کچھ اور ہوگی. ریزلٹ دونوں کا ایک ہی ہوگا، اس نے بھی جان نہیں دی، میں نے بھی جان نہیں دی. اس کا لہجہ کچھ اور تھا، میرا لہجہ کچھ اور ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم غلطی سے دو چار ہو جاتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایک بار پھر کربلا بنے گی اور میرے سامنے راستہ آئے گا کہ میں سید الشہداء کا ساتھ دوں یا عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دوں، پھر میں طے کروں گا کس کا ساتھ دوں گا. نہیں، اب یہ نہیں ہوگا. اب نہیں معلوم حسین کی شکل میں کون ہوگا، عبید اللہ ابن زیاد کی شکل میں کوئی اور ہوگا. اس خاطر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں حسینی کون ہے اور عمر ابن سعد جیسے کون لوگ ہیں، یہ لوگ کون لوگ ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان کے اہداف کو پہچاننے کی کوشش کریں. جزئیات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام عمر ابن سعد ہوگا، ممکن عمر ابن سعد نام نہ ہو، بہت اچھا نام ہو کوئی، لیکن ہمیں تو پہچاننے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو مختصر سے یہ کوشش کریں، ان کو تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں، ان کی خصوصیات، ان کی صفات، ان کے انداز کو، کہ کیوں کوئی بکا، کو کیوں کسی نے جان دی. ان تمام چیزوں کو ہم سمجھیں گے، اپنے اندر ایک پروگرام بنائیں پھر کہ مثال کے طور پر فرض فرمائیے 2010 میں ہم اس جگہ کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2011 میں اس لشکر سے نکل کر وہاں پہنچ جائیں. ممکن ہے 2010 میں اپنا تجزیہ کرنے کے بعد ہم اس جگہ پر پہنچیں کہ ہم بیچ میں کھڑے ہیں. کوشش کریں ایک سال محنت کر کے سید الشہداء کے لشکر کی طرف تھوڑا سا اور کھسا کر، کچھ نہ کچھ پروگرام ایسا ہو، کچھ نہ کچھ کوشش ایسی ہو جس کے اندر کوئی امپروومنٹ نظر آئے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ ہم نے عزاداری کے ذریعے سے کچھ حاصل کیا ہے. اتنے سال عزاداری کی، اس کے نتیجے میں سید الشہداء کے لشکر سے اور نزدیک ہو گئے. ایک دو نکات عملاً اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو لشکروں کو دیکھیں اور اسی پہلے موضوع کی طرف آتا ہوں. دونوں لشکروں میں شرکت کرنے والوں کا ہدف زندگی ڈھونڈیں، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. اس معاملے میں واقع کربلا کے سلسلے میں تفصیلات ہمارے سامنے بہت زیادہ واضح نہیں ہیں. مثلا اجمالاً ہمیں پتہ ہے سید الشہداء نے دین کو بچانے کے لیے جان دی ہے. تفصیلات کیا ہیں، کس صورت میں دین کو بچانا چاہتے تھے، کیا کر کے دین بچانا چاہتے تھے. اجمالاً ہمیں پتہ ہے یزید ابن معاویہ سید الشہداء کے خلاف تھا، کس درجے تک، وہ کیا چاہتا تھا، اس کے اہداف کیا تھے، ان اہداف تک کیسے پہنچنا چاہتا تھا. یہ میں کہتا ہوں یہاں پر مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے. مثلاً بہت زیادہ ہم دیکھیں گے کچھ جزئیات کی وجہ سے ہمارا ذہن بار بار جا رہا ہے اس مسئلے پر کہ یزید صرف حکومت چاہتا تھا. ہم اس کو حل نہیں کر پا رہے. اب میں عرض کرتا چلوں تاکہ میں اس کو ریلیٹ کر پاؤں آج کے دور سے. ابھی تک شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ جو کفر کے مخالف ہیں، کفر کی مخالفت میں نعرے بھی لگاتے ہوں گے، ان کو یہ پتہ نہیں چلا ہوگا کہ کفر چاہتا کیا ہے. یعنی واقعاً اگر کھل کے بات کی جائے، ہمیں اندازہ ہے کہ امریکہ چاہتا کیا ہے. اور امریکہ ایک ملک ہے، اس کے پیچھے ایک کفر کا نظام ہے. میں اس لیے ملک کا نام لیتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں کہ اصل وہ نظام ہے جو کفر کا نظام ہے. یہ کفر اور ظلم کا نظام چاہتا کیا ہے. اگر ہم واقعہ کربلا کے اوپر دیکھیں تو ہم اس میں غور کر کے دیکھیں یہ چاہتے کیا ہیں. آئیے، اس سے حکومت چاہتے ہیں، کربلا میں جس وقت کربلا کا واقعہ پیش آ رہا تھا یزید کی حکومت قائم ہو چکی تھی، حکومت میں سے کچھ بچا نہیں تھا، ہر علاقے میں یزید کا نامزد گورنر بیٹھا ہوا تھا، ہر علاقے میں یزید کے نام پر بیعت ہو چکی تھی، سید الشہداء کی بیعت کے ہونے یا نہ ہونے سے حکومت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. عملاً بھی ایسا ہی ہوا، سید الشہداء نے آخر وقت تک بیعت نہیں کی، بیعت نہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن حکومت پھر بھی دو سال اور چلی یزید کی حکومت، یزید بھی رہا حکومت بھی رہی. اس کا مطلب ہے کربلا کے پیچھے یزید کا ہدف حکومت نہیں ہے، نہ سید الشہداء کا اصل مقصد اس کو صرف حکومت سے روکنا ہے، کچھ اور ہے. اسی طریقے سے ہم آج تک نہیں سمجھ پائے یہ جو نظام ظلم ہے یہ ہم سے کیا چاہتا ہے. کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نظام ظلم دولت چاہتا ہے، یہ یہاں تک آئے ہیں اس لیے کہ ان کو کچھ پیسے چاہیے. اپنے آپ سے پوچھے گا یزید کو دولت چاہیے تھی بس، کیا چاہیے یزید کو؟ اگر عیاشی کرنا چاہتا ہے تو عیاشی پہلے سے کر رہا تھا، اگر دولت چاہتا تھا تو دولت تو پہلے سے اس کے پاس تھی، حکومت چاہتا تھا تو حکومت بھی اس کے پاس تھی. اب یزید چاہتا کیا تھا؟ سید الشہداء سے بیعت کیوں لینا چاہتا تھا؟ ممکن ہے ہم اور اس میں غلطی اس میں اور دو چار ہو جائیں، ہم یہ سوچیں کہ بس ایک اندرونی ضد تھی کہ سید الشہداء سے بیعت لے گا. جب ہم کسی معاملے کو حل نہیں کر پاتے تو بعض اوقات سادہ ترین جوابوں کے ذریعے اپنے آپ کو قانع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا جب ہم اس واقعے کو حل نہیں کر پاتے کہ دشمن کیوں سید الشہداء کے خاندان کو اسیر بنا کر بازاروں میں لایا، تو ہم سادہ سا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ بے وقوف تھے، ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. ہرگز بے وقوف نہیں تھے، یقیناً مکار تھے، بہت مکار ہونے چاہیے. قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ لوگ بیوقوف لوگ نہیں تھے، یہ لوگ ان تمام کاموں کے پیچھے کوئی ہدف دیکھ رہے تھے. یزید بھی بیوقوف نہیں تھا کہ اس نے سید الشہداء سے بیعت کا اصرار کیا، یزید کا ایک ہدف ہونا چاہیے. وہ ہدف کیا ہدف ہونا چاہیے؟ سید الشہداء کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہدف ہمارا اور آج کے نظام کفر کا ہونا چاہیے. اگر ہم لوگ حق پر ہوں اور انشاءاللہ کہیں تو ہم سید الشہداء کے وارث بننا چاہیے، اور اگر یہ نظام کفر باطل ہے اور یقیناً باطل ہے تو یہ نظام یزیدیت کے وارث ہے. ہم میں اور ان میں بنیاد میں فرق نہیں ہوگا. اگر ہم سید الشہداء کے وارث ہیں اور یہ نظام کفر کے وارث ہیں، ہم میں اور ان میں بنیاد میں بہت فرق ہونا چاہیے اصول کے اعتبار سے، اور جن سے وراثت لینی چاہیے ان میں ہم میں فرق نہیں ہونا چاہیے چونکہ ہم ان کی وراثت میں آگے بڑھیں. سید الشہداء کیا چاہتے ہیں؟ اصولی طور پر سید الشہداء کے سامنے وہی جملہ ہے جو تمام انبیاء کے سامنے ہیں، اس دنیا پر دین خدا کی پیروی. اب اس سے ایک اور بات کھلتی ہے، انبیاء کا ہدف کیا ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا تاکہ اللہ کی بندگی ہو اور طاغوت سے اجتناب ہو. بندگی خدا کا مطلب کیا ہے؟ آیا بندگی خدا اتنا سادہ ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ لیں بس یہ بندگی خدا ہے؟ آیا بندگی خدا اتنا سادہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھ لیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ لیں، زیادہ ہو گیا تو کچھ لوگ واجب نمازیں پڑھیں کچھ لوگ نماز شب بھی پڑھ لیں، کچھ لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ رہے تھے وہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، یہ بندگی خدا ہے؟ یہ کمال انسانیت ہے جس کے لیے انبیاء تشریف لائے تھے، اور مزید کیا ہے؟ کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں واقعی کربلا کی روشنی میں واضح ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلسل اپنی دنیا کے اندر ایک لشکر سے دوسرے لشکر میں منتقل ہوتے رہتے ہیں اپنے نظریے کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے. اگر ایک آدمی کو راستہ بالکل اچھی طرح سمجھ میں آئے تو وہ مختصر ترین راستے پر چلتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچتا ہے. اگر کسی کو راستہ نہ پتہ چل سکے تو کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، وقت کو اور توانائی کو ضائع کرتا ہے، منزل تک بہت دیر میں پہنچتا ہے اور عین ممکن ہے کہ پہنچ ہی نہ سکے. اپنے نظریے کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، فرد کے ساتھ بھی معاشرے کے ساتھ بھی. ہمیں نہیں معلوم ہم کس سمت میں بڑھ رہے ہیں، کبھی ایک طرف جھکاؤ کرتے ہیں کبھی دوسری طرف جھکاؤ کرتے ہیں. اس ہدف کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے انبیاء کیوں آئے, کیا چاہتے ہیں انبیاء. لہذا ہم کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی میدان میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ وہ کفر کے مخالف ہے, کسی اور جگہ پر کفر کا ساتھ دینے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے, نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے کہ اپنے اس کام کے ذریعے میں کفر کا ساتھ دے رہا ہوں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر تشریح کی ضرورت ہے. میں اسی ہدف کی گفتگو کے ذریعے سے اپنے موضوع کا آغاز کروں گا, اور اصل کام یہ ہے کہ کربلا کی افواج کا تقابلی جائزہ ہونا چاہیے. اس لشکر کے اندر کیا ہے, اس لشکر کے اندر کیا ہے, یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے تاکہ انشاءاللہ لشکر حسینی کی صفات پیدا کرتے ہوئے لشکر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں شرکت کر سکے. انبیاء کیوں تشریف لائے, انبیاء کیا چاہتے تھے, مختلف جواب ہم دے سکتے ہیں. انبیاء اللہ کی بندگی چاہتے تھے, اللہ کی بندگی سے کیا ہونا تھا. کچھ لوگوں نے نماز پڑھنی تھی, کچھ لوگوں نے قرآن کریم پڑھنا تھا, کچھ لوگوں نے وضو کرنا تھا, روزہ رکھنا تھا, حج کرنا تھا, اس پہ معاملہ ختم ہونا تھا. ہم جانتے ہیں ہمارا ذہن خود بخود کہتا ہے اس پہ معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے, اس سے اگلا مرحلہ کیا تھا. اچھا, جیسے ہی ہم کسی اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے ہمارے روایتی افکار ہمارے راستے کو روک لیں گے, اس سے زیادہ آگے نہیں داخل ہونا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر موقع ملتا تو کیا کرتے. ہم اور آپ مختلف واقعات سنتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا یہاں تک کہ طوفان آیا, اگر ساتھ دیتے تو کیا ہوتا, کیا ہونا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم نے ساتھ نہیں دیا, ان کو اس مشکل میں مبتلا کر دیا, اگر حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیتے تو کیا کرتے. وہ کرتے جو ختمی مرتبت نے کیا تھا, ایک معاشرہ تشکیل دیتے, ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتے جس کے اندر ہر پہلو میں خدا تعالی کی بندگی ہونی ہوتی, ہر طرح سے خدا کی بندگی ہونی تھی, جس میں حکومت سے لے کر رئیس سے لے کے مرعوس تک, اوپر سے لے کے نیچے تک, سب نے خدا تعالی کی بندگی میں آگے بڑھنا تھا. یہ پہلا ہدف تھا, اس کام کو انجام پانا تھا. حضرت آدم تشریف لائے, اگر قوم اطاعت کرتی تو کیا کرتے. کیا وہ ہے جو ہم تخیل کر رہے ہیں کہ وہ کہتے کہ میں جماعت کی نماز کراؤں گا, تم لوگ جماعت میں حاضر ہو جانا, اس کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہنا, ممکن نہیں ایسا. نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا اس سلسلے میں, ان کی ذات اقدس پر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. مکمل نظام بنا کر دیا, شروع سے آخر تک کے لیے نظام بنا کے دیا, صبح کو یہ کرنا ہے, دوپہر میں یہ ہونا ہے, معاش کے لیے یہ ہونا ہے, معاشرے کے لیے یہ انجام پانا ہے, جس کو ہم سیاست کہتے ہیں اس کے لیے یہ ہونا ہے, جس کو ہم حکومت کہتے ہیں اس کے لیے یہ ہونا ہے. ایک ایک چیز نبی اکرم نے تمام تر تفاصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اس کو ہم نے کیوں نہیں سمجھا, یہ انبیاء کا ہدف تھا. فرد اور معاشرے کی سطح پہ عدل کا نظام بنانا چاہتے تھے, فرد کے اندر بھی عدل ہو, معاشرے کے اندر بھی عدل, اس کے اوپر جان دے رہے تھے, ظلم نہیں چاہتے تھے. اب ایک اگلا سوال بھی یہاں سے اٹھ سکتا ہے, عادلانہ معاشرہ بن گیا تو کیا ہوگا. پہلے تو ہمیں اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ ان کا ہدف تھا. یعنی مثال کے طور پر اگر میرے سامنے آج کوئی آئے, وہ کہے کہ میں پانچ وقت کا نمازی ہوں, میں روزہ دار ہوں, میں نے حج بھی کیا ہوا ہے, میں نے ساری زیارتیں کی ہوئی ہیں, میری ذمہ داریوں میں سے کیا بچا ہے, تو میں اس سے کہوں گا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے جو تم نے کیا ہے, ابھی سب باقی ہے. کیا باقی ہے, تم نے ان تمام تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں کیا کیا ہے, معاشرے کے لیے کیا انجام دیا ہے. سید الشہداء نے خطبہ منیٰ میں ایک آفاقی جملہ ارشاد فرمایا, ہر جملہ آفاقی ہے, یہ جملہ خاص کر فرمایا, یہ بتاؤ دین خدا کے لیے تم نے کتنا پیسہ لگایا, کس قبیلے سے جنگ کی. اگر ہمارے سامنے ایک آدمی آئے, وہ کہے میں نے نماز پڑھ لی, میں نے حج کر لیا, روزے رکھ لیے, خمس ادا کر دیا, زکات ادا کر دی, اب اور کیا کرنا ہے, تو سوال اس سے یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے اب تک, یہ جتنا کچھ کیا ہے تم نے فرد کے لیے کیا ہے. اب یہ بتاؤ اگر نبی کو اقتدار ملتا تو نبی کیا کرتے, نبی آتے معاشرہ تعمیر کرتے, عادلانہ معاشرے کی گفتگو کرتے, ظالموں سے ٹکراتے. کیوں ہر نبی کو ظالموں سے ٹکرانا پڑتا تھا, کیوں انبیاء کے سامنے مشکل پیش آتی تھی؟ اصل میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں ہمارے ہاں کے متوسط دیندار سے کوئی حاکم نہیں ٹکرائے گا، کوئی حاکم ٹکرانے کی کوشش نہیں کرے گا. متوسط دیندار ہو تو حکام وقت بھی کہیں گے یہ صحیح ہے. بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر جو معمولاً ہمارے یہاں مختلف مزارات بنے ہوئے ہیں ملک کی سطح پر، حکام وقت ان مزاروں سے نہیں ٹکراتے، معمولاً نہیں ٹکراتے. مثلاً آپ نے دیکھا کسی حاکم نے آ کر کسی مزار پہ عرس بند کروایا ہو؟ نہیں بند کروائیں گے. اپنے آپ سے پوچھے گا یہ ہر ظالم حکمران سید الشہداء کی قبر سے کیوں ٹکراتا ہے؟ ان ظالموں کو ان مزاروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، سید الشہداء کے مزار سے سروکار ہے. کیوں؟ کیونکہ ان مزاروں نے فکر نہیں دینی، سید الشہداء فکر دے رہے ہیں، انسانوں کو زندہ کر رہے ہیں. درود بھیجو محمد اللہ. جو ان مزاروں پہ جائیں گے وہ اپنی خواب آلود زندگی کے اندر اور سو جائیں گے، جو سید الشہداء کے مزار پہ جائے گا وہ سوتا ہوا بھی جائے گا تو جاگ کے آئے گا، یہ سوچ کے آئے گا سید الشہداء نے قربانی کیوں دی تھی. یہاں سے کام شروع ہوگا. یہ انبیاء کی وراثت کا نتیجہ ہے. یہ جو میں اور آپ زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں اور اکثر بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں، یہ ہے زیارت وارثہ. ہر نبی ظالم سے ٹکرا رہا تھا، ہر نبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کیوں؟ اس خاطر کیونکہ کہیں نہ کہیں نبی ایسا دین لے کر آتے تھے جس سے ظالموں کی زندگی درہم برہم ہو جاتی تھی، ان کے ظلم کے دروازے بند ہو جاتے تھے. ان کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا تھا، یا اسے خرید لیں جو ممکن نہیں تھا، یا اسے ختم کر دیں. دنیا داروں کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا خرید لو یا ختم کر دو. انہوں نے ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے ان کو آزمایا ہے، یا اس کو خرید دو اور دیکھا کہ نہیں ہو سکتا تو پھر تو اس کو ختم کر دو. نبی اکرم کے ساتھ بھی یہی ہوا. مشہور و معروف واقعہ سنی شیعہ سب کے پاس موجود ہے کہ پہلے لالچ کی کوشش کی. ہم لوگوں کے سامنے بھی ایسا ہی ہے. اگر ہمارا دین ایسا دین ہے جس کے اندر کفر کے لیے، ظلم کے لیے کوئی للکار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا وراثت انبیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ من پسند دین ہے، اور دین کا، دینداروں کا مقابلہ کرنا ظلم کا نیا انداز یہی ہے. یہ ظلم کا انداز ہے. ظالموں کے سامنے دو راستے ہیں، یا دین سے لڑیں اسے ختم کر دیں، یا دین کے ساتھ لڑیں اس کو باقی رکھتے ہوئے اسے تبدیل کر دیں. دو راستے. انہوں نے گویا پہلے راستے کو اختیار کر کے ساری توانائیاں خرچ کر لیں اور سمجھ گئے کہ دین کو مٹانا ممکن نہیں ہے، اب تھک گئے. یہاں سے سید الشہداء کا کام ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ایک اشارہ ملتا ہے. کربلا نے ان لوگوں کے سامنے ثابت کیا کہ کسی بھی صورت میں دین کو مٹانا ممکن نہیں ہے. اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے. تھوڑا سا وقت لے کر میں اس تسلسل کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہم اس مرحلے سے نکل جائیں کہ نظام ظلم دین کو مٹانے پر ناامید ہو چکا ہے، یہ دین کو نہیں مٹا سکتے. انہوں نے کوشش کی ہے لیکن ناامید ہو چکے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یوں احساس ہوتا ہے کہ ہر دور میں ہر نبی کے سامنے نظام ظلم کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین کو مٹا دیں. ان کو دین کو مٹانے کی لالچ کیوں آتی ہے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ دین کے حامی کم ہیں. یہ دیکھتے ہیں دین کے حامی کم ہیں، چونکہ دین کے حامی کم ہیں اور ہمارے حامی زیادہ ہیں تو سمجھتے ہیں اس کو مٹانا ممکن ہے. مثلاً حضرت نوح کے حامی کم ہیں تو حضرت نوح کا دشمن کیا سوچے گا؟ اگر ان چند مٹھی بھر لوگوں کو فنا کر دوں، ختم کر دوں تو دین ختم ہو جائے گا. یہ ان کو لالچ ملتی ہے، ظاہر شیطان ان کو وسوسہ دلاتا ہے کہ اس سے ٹکرانا ممکن ہے. یہ وسوسہ ہر دور کے حکمران کو رہتا ہے کہ دین کو مٹانے کے لیے اس دور کے نبی کو مار لینا کافی ہے، باقی لوگ خود بخود چلے جائیں گے، باقی لوگ نہیں کھڑے ہوں گے. لہذا وہ ہر دور میں کوشش کرتے ہیں کہ نبی کو شہید کر دیں. نبی شہید ہو گئے، باقی لوگ ساتھ نہیں دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا.
یہ ان کی کوشش رہتی. ہر دور میں انہوں نے یہ کام کیا. خدا تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کی ایسے وقت پہ نصرت کی کہ جس وقت تمام لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے. اب اور ہم واقعہ حضرت ابراہیم کے اندر غور کریں, حضرت ابراہیم کا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا ہے. بظاہر جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت حضرت ابراہیم کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا. ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو نمرود کے مقابلے میں کوئی لشکر بنا, اس نے نمرود کو للکارا ہو. ہمارے پاس کم سے کم میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کبھی کوئی ایسی روایت. مجھے نہیں یاد میں نے کبھی کوئی روایت دیکھی ہو کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو اتنے ہزار لوگوں نے مثال کے طور پر آگ بجھانے کی کوشش کی. نہیں میں نے نہیں دیکھی کم از کم. اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا. اگر دیا بھی ہو تو شاید دل میں دیا ہوگا تماشائی, اس سے زیادہ نہیں تھا. خدا نے حضرت ابراہیم کی نصرت کی عین موقع پر جس وقت معرکہ ختم ہو چکا تھا. خدا نے معمولی سا ایک عمل کیا, آگ کو جلانے سے روک لیا اور حضرت ابراہیم جیت گئے. حضرت ابراہیم جیت گئے. یہ خدا متعال کا ایک انداز تھا. زور نے احساس کیا کہ خدا متعال اپنے نبی کی نصرت ایک ٹائم پہ کرتا ہے. کیا اس قانون میں خدا کو شکست دی جا سکتی ہے کہ نبی کی نصرت ہوتی ہے معجزے کے ذریعے سے, اس میں کوئی شکست دی جا سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے پھر ایک کوشش کی کہ اگر ہم نبی کو ختم کر دیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں حضرت عیسیٰ کے معاملے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اس کوشش کو دو پہلوؤں سے کیا. ایک تو یہ کہ اطراف میں حضرت عیسیٰ کے منافقین کا انبار لگا دیا کہ حضرت عیسیٰ کا دین صحیح دین نہ رہے, ایک کوشش. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی. خدا تعالیٰ نے ایک بار پھر معجزہ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے ذریعے سے نجات دیا, نجات دی, لیکن حضرت عیسیٰ ظاہر نہیں ہوئے. اب آپ فرق دیکھ رہے ہیں پچھلے اور اس کے اندر. پچھلے والے معجزے میں حضرت ابراہیم معجزے کے بعد لوگوں کے درمیان واپس آئے تھے اور لوگوں کے سامنے چلتا پھرتا معجزہ تھے خدا نے متعال کا کہ دیکھو ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا لیکن یہ بچ گئے, اس طرح دین پھیلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خدا نے معجزہ دکھایا لیکن عیسیٰ کو واپس نہیں بھیجا. حضرت عیسیٰ کو واپس نہیں بھیجا کیوں؟ شاید انسان کی فکر کو تھوڑا سا بلند کیا کہ اب معجزہ ہوا ہے, تم خود اپنی فکر کو استعمال کرو, فرد واپس آئے یا نہیں آئے تم خود سوچو. میں کہوں گا کہ ہر دور میں خدا تعالیٰ نے چاہے فکر انسانی تھوڑی سی ترقی پائے. اب ایک بات پہ غور فرمائیے, واقعہ کربلا کے اندر شہادت امام حسین ہو گئی, سب کچھ ہوا, معجزے سے شہادت کو خدا نے کیوں نہیں روکا؟ معجزے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزے سے روکا تھا, معجزہ کیا, آگ نہیں جلائی, حضرت ابراہیم بچ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی خدا نے متعلق معجزہ دکھایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قطعی موت سے بچا لیا. سید الشہداء کے معاملے میں سید الشہداء کا لاشا بھی پامال ہو گیا. کیوں؟ شاید خدا نے متعلق چاہتا تھا فکر انسانی کو ارتقا ملے, فکر انسانی کو بلندی ملے. کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, پھر بھی سید الشہداء کا نام باقی رہے گا, کوئی ساتھ نہیں دینے والا. اب سید الشہداء اکیلے میدان کے اندر ہے. بظاہر اگر کوئی انبیاء کی سیرت کو دیکھتا ہو تو وہ سمجھتا ہوگا اب یہاں پہ ایک معجزہ ہونے والا ہے. خدا نے معجزہ نہیں کیا اور فکر انسانی کو چھوڑ دیا اس بات کے اوپر کہ اب یہ شعور خود حاصل کرے, خود شعور حاصل کرے اور یہ سوچنے کی کوشش کرے. اب غور فرمائیے مزید کہ جس کا لاشا بھی پامال ہوا, جس کے بچے بھی اسیر ہوئے, جس کے نام کو سب نے دبایا, اب پوری دنیا یا حسین کیوں کر رہی ہے؟ اب یا حسین کیسے ہیں؟ یہ ایک معجزہ ہے. اب خدا نے متعال نے لمحوں کا معجزہ نہیں دکھایا, صدیوں کا معجزہ دکھایا, صدیوں کا معجزہ دکھایا. دیکھو کفر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ یہ کر سکتا تھا کفر. بھائی کفر نے پچھلے زمانے میں کیا کیا؟ بہت بڑی آگ لگائی. یہ کر سکتا تھا اور کفر نے کیا کیا، ایک سولی تیار کر لی حضرت عیسیٰ کو لٹکانے کے لیے. اور کفر کیا کر سکتا تھا، یہ کچھ کر سکتا تھا، خدا کا معجزہ نہ آتا تو یہ کچھ کرتا، کیا کر لیتا، وارث انبیاء کو شہید کر دیا، لاشوں کو پامال کر دیا، لوگوں کو اسیر بنا لیا، دین مٹ گیا؟ نہیں مٹا، دین اب بھی بچ گیا. کس کا دین بچ گیا؟ جس کا کچھ نہیں بچا تھا اس کا دین بچ گیا. اب کفر سمجھ گیا ہے کہ دین مٹنا ممکن نہیں ہے. اگر دین مٹ سکتا ہوتا تو واقعی کربلا کے بعد مٹ جاتا، جس پہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا ظاہری طور پر، لیکن دین نہیں مٹا. اس کا مطلب ہے کفر مطمئن ہے، دین نہیں مٹ سکتا. اور یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے نظام کفر نے پھر کبھی امامت کو میدان جنگ میں چیلنج نہیں کیا. کبھی کفر کا نظام امامت کو میدان جنگ میں نہیں لایا. کیوں؟ اس کو پتا تھا ایک دفعہ میدان جنگ میں اترے تھے سوائے ذلت کے کچھ نصیب نہیں ہوا تھا. پھر اس نے نہیں چاہا کہ امامت پھر میدان جنگ میں اترے، پھر عزت کا مارکہ دکھائے جو سید الشہداء کے زمانے میں دکھایا گیا تھا. ایک دفعہ کافی تھا. نظام کفر نے سیکھ لیا کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، اور یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر واقع کربلا ہے. کفر کی اس پوری سازش کا پہلا محور یہ ہے دین ختم ہو، اور سید الشہداء کے پورے عمل کا ایک محور ہے وہ یہ کہ دین ختم نہیں ہوگا، دین کبھی ختم نہیں ہوگا. اب اس میں بہت سارے اور راز ہیں کہ جگہ جگہ وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے تم ہمیں مٹا نہیں سکو گے. اور وہ جو وارث انبیاء کی روح حسینی ہے وہ سب سے زیادہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اندر ہے. درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس کو. اب مصائب سے ہٹ کر اس واقعے کی طرف دیکھیں، واقعی کربلا کی ساری مصیبتوں کو سوچیں، سب مصیبتوں کو سوچیں، اور ایک خاتون معظمہ کو سوچیں جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے، جن کا ساتھ کسی نے نہیں دیا. بظاہر ان کے پاس اب لٹانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. صحیح، دربار عبید اللہ ابن زیاد میں کھڑی ہیں اور دشمن سے کہہ رہی ہیں تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر پائے گا. یقین کی کس عظمت پر ہے یہ؟ دنیاوی اسباب میں سے کوئی چیز نہیں ہے جو بی بی کو یقین دے کہ تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکے گا. تمام تر دنیاوی شواہد یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذکر ختم ہوگا، اور بی بی اصرار فرما رہی ہے کہ تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکے گا. یہ یقین کفر کے اوپر ضرب تھی کہ ہم دین کو ختم نہیں کر سکیں گے. یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب دین کو ختم کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. میرا اپنا ہی خیال ہے کہ جو بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کوفہ کا بازار تھا. کوفہ کے بازار میں کچھ چیزیں ایسی پیش آئیں جس سے کفر نے سمجھ لیا تھا کہ ہم دین ختم نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی. یہ حکمت عملی کا بنیادی رخ تھا، جس کو میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک منصوبہ یزید کا منصوبہ ہے پہلے مرحلے میں، وہ ہے دین نابود ہو جائے، دین ختم ہو جائے. سید الشہداء جانتے ہیں یہ حکومت کے لیے نہیں کر رہا ہے، حکومت اس کے پاس ہے، یہ ریاست اور دولت کے لیے نہیں کر رہا ہے چونکہ یہ سب اس کے پاس ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے، یہ دین کو نابود کرنا چاہتا ہے. دین کو نابود کرنے کے لیے اس کے پاس ایک سادہ سا فارمولا ہے، خدا کے نمائندے کو قتل کر دو، اطراف میں لوگ مخلصین کو قتل کر دو، جب یہ سب ختم ہو جائیں گے دین ختم ہو جائے گا. وہی کام جو ہر نمرود اور ہر فرعون نے کیا. سید الشہداء اس یقین کامل کے اوپر کہ دین ختم نہیں ہوگا، وہ میدان نبرد کے اندر تشریف لے آئے. اب دونوں طرف کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ سید الشہداء جانتے ہیں دین باقی رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کوفہ تک آتے آتے یزید کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ دین ختم نہیں ہوگا. البتہ دونوں کے مقدمات مختلف تھے، یزید اپنی سازش کی ناکامی کی وجہ سے اور سید الشہداء خدا پر اپنے یقین کی وجہ سے، دونوں اس نقطے پر پہنچے تھے کہ دین ختم نہیں ہوگا. اب اس نے سید الشہداء کے لیے کیا تیار کیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اور سید الشہداء نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا تیار کیا تھا. یہاں سے ہم لوگوں کی زندگی شروع ہوتی ہے. کفر نے حکمت عملی کو فوراً تبدیل کیا. اس کو پتا تھا کہ ہم یہ کوشش کئی دفعہ کر چکے ہیں اور ناکام رہے ہیں. اپنی ناکامی کے لیے دوسرا منصوبہ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہم اس دفعہ پھر کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سید الشہداء کے اطراف میں لوگوں کی تعداد انتہائی قابل ذکر حد تک کم کر لی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کفر کے ذہن میں لالچ کیوں آتی ہے دین کو ختم کرنے, اصحاب کی تعداد کم دیکھ کر. اور سید الشہداء کے زمانے میں اصحاب کی اتنی کم تعداد رہ گئی تھی کہ انہوں نے سوچا تھا یہ مٹھی بھر ہے, بس اگر ان کو ختم کر لو تو دین ختم ہو جائے گا. سید الشہداء جانتے تھے دین ختم نہیں ہوگا. انہوں نے اس مٹھی بھر تعداد کو ختم کیا. اور میں بھی عرض کروں گا کہ کوفہ تک پہنچتے پہنچتے سمجھ لیا کہ دین ختم نہیں ہوگا. اب ان کا ایک اور منصوبہ ہے, ان کا ایک اور منصوبہ, اگر دین ختم نہیں ہوگا تو ہم یہ کریں گے. یہ سید الشہداء بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک اور منصوبہ لے کر آئے ہیں. صرف ختم کرنے پر اکتفا نہیں کریں گے, جانیں گے, جان جائیں گے کہ دین ختم نہیں ہوگا تو کچھ اور بھی کریں گے. سید الشہداء اس کو بھی تیار کر کے لائے کہ جب وہ کچھ اور کریں گے تو ہم کیا کریں گے. اور میں یہاں پر ایک اور انداز بھی عرض کروں گا, سید الشہداء یہ بھی کر کے آئے ہیں کہ اب جب کہ اس نے ہمیں للکارا ہی ہے تو ہم کچھ ایسا کریں گے کہ جس بازی کو اس نے ترتیب دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی فتح ثابت کریں گے. کفر بازی ترتیب دیتا ہے اور جیت اسلام کے لشکر کی ہے. اس کے اوپر میں کل انشاءاللہ اپنے آرائز عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ سید الشہداء اس موقع کے اوپر کفر کو ایسی شکست دینا چاہتے ہیں کہ جس بازی کو اس نے تشکیل دیا ہو اس میں کامیابی ہمیشہ کے لیے سید الشہداء کے پاس آ جائے. اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے میدان کربلا میں سید الشہداء نے تمام مہروں کو جس طریقے سے رکھا وہ یہ تھا کہ اب جب کہ تم نے کر ہی دیا جو تم کرنا چاہتے ہو تو اب تم دیکھو کہ ہمارا جواب کتنا شدید ہوگا. اور سید الشہداء کا جواب کتنا شدید تھا اس کی تاثیر ہم اور آپ ہیں, ہم اور آپ. کیا تعلق ہے ہمارا سید الشہداء سے؟ جسمانی اعتبار سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ جغرافیائی اعتبار سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ سید الشہداء کا جواب اتنا شدید تھا کہ تم نے کربلا میں محاصرہ کیا ہے, میں پوری دنیا میں تمہارا محاصرہ کروا دوں گا. پوری دنیا میں محاصرہ کروا دیا. آج پوری دنیا میں یزیدیت منہ چھپاتی پھر رہی ہے. یہ سید الشہداء کا بھرپور جواب تھا کہ آج میں اور آپ یہاں پر موجود ہوں. اور اگر کوئی سید الشہداء کی تاثیر کو دیکھنا چاہے تو میں کہتا ہوں معمولاً اپنے ذہن میں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء نے انسانیت کو ایک نئی لغت دی ہے. سید الشہداء نے زبانوں سے نکل کر انسانیت کو ایک لغت دے دی ہے. ابھی اس وقت آپ سوچیں, پوری دنیا کی طرف ایک نظر دوڑائیں تو کہیں کسی زبان میں عزاداری ہو رہی ہوگی, کہیں کسی اور زبان میں, نہیں معلوم کتنی زبانوں میں عزاداری ہو رہی ہوگی. سید الشہداء نے زبانوں کا سہارا نہیں لیا, ایک اور لغت بنائی. اس لغت میں کچھ خاص عناصر رکھے ہیں سید الشہداء. وہ عناصر ایسے عناصر ہیں بلا لغت مفہوم منتقل کر دیتے ہیں. بلا لغت کوئی زبان استعمال نہیں کرتے, مجبور نہیں ہے کہ کوئی زبان استعمال کریں. اب ذرا اس کے اوپر غور فرمائیے گا, کسی بھی زبان کے اندر پیاس سمجھ میں آتی ہے کسی انسان کو؟ سید الشہداء محتاج نہیں ہے الفاظ کے. آپ پیاس کو کسی بھی لغت میں کہیں انسان کو پیاس سمجھ میں آتی ہے. بس سید الشہداء کا پیغام سمجھ میں آئے گا. اب اسی طرح سے سید الشہداء کی لغت بنی ہے. ایک جوان جو میدان نبرد کے اندر اترا ہے شمشیر زنی کرتے ہوئے دونوں شانیں کٹا بیٹھا ہے. اب لغت نہیں چاہیے, انسان چاہیے. بس کوئی انسان ہو اور اس بات پہ غور کرے کہ کوئی شاہ سوار اپنے مظلوم بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے بڑھ رہا ہے. وہ ایک نہر تک پہنچا ہے, اس نے پانی چلو میں لیا ہے لیکن پانی پیا نہیں. بس کافی ہے, کسی لغت کا سہارا نہیں چاہیے. صرف مفہوم چاہیے. سید الشہداء نے ایسے مفاہیم بہت ایجاد کر دیے. لہذا جب وہ علی اکبر کے لاشے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کوئی بتائے سید الشہداء نے کیا کہا, بس اتنا کہو کہ ایک بوڑھا باپ جوان کے لاشے کی طرف بڑھا, لوگوں کو رلانے کے لیے کافی ہے. سید الشہداء کی لغت عجیب ہے, جو انسانی ترین جذبے تھے اس کو سید الشہداء نے پیغام میں تبدیل کر دیا. کسی بھی انسان سے کہو کوئی لشکر بنا, اس لشکر میں ایک پیازا شش ماہ شہید ہو گیا. دنیا سوال کر سکتی ہے, لشکر میں جوان مرا صحیح ہے, بوڑھا مرا غلط ہے, شش ماہ کیوں مرا, اس کی کیا تقصیر ہے؟ پوری دنیا کو سید الشہداء پیغام دے گئے. سید الشہداء کا سب کچھ قربان ہوا. کفر سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم جیت گئے, ان کو پتا تھا کہ جیت نہیں سکتے, لیکن گمان باطل یہ رکھا کہ شاید جیت گئے, لاشیں پامال کر لیے سمجھے شاید جیت گئے. لاشوں کی پامالی بھی عجیب امتحان تھا. لاشوں کی پامالی کا ذکر اتنا زیادہ ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ بی بی زینب کے غمزدہ دل کی آواز ہے. جب لاشیں رکھے گئے پامال ہونے کے لیے تو ہر قبیلہ آیا اپنا لاشا لے گیا, زمین پر صرف حسین کا لاشا رہ گیا. بی بی زینب نے ایک آہ کی, کہا سب کا کوئی وارث ہے, میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے. آج حسین کے وارث پوری دنیا میں ہے. یہ بی بی زینب کی آواز ہے. انہوں نے لاشا پامال کیا, وہ سمجھے ہم جیت گئے. انہوں نے اسیر بنائے, وہ سمجھے ہم جیت گئے. سب کچھ ہوتا رہا, وقت کربلا سے نکل کر کوفہ پہنچ گیا, وہ سمجھ رہے ہیں ہم جیت گئے. اچانک سر حسین نے آئے پڑی, ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب سب نے نیو کے نیزہ پر سر قرآن کو تلاوت کرتے دیکھ لیا. اور ایک عالم نے کتنا اچھا کہا کہ بچوں کو باپ کی آواز بہت اچھی طرح یاد رہتی ہے, شاید کوپی بھول گئے ہوں گے باپ کی آواز کسے کہتے, لیکن سکینہ کو تو یاد ہوگا جب نو کے لیدا پہ قرآن پڑھ رہے تھے, بچے دیکھ رہے تھے ارے یہ ہمارے بابا کی آواز ہے.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ, اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار حجت خدا کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے لشکر میں شرکت کی سعادت نصیب فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام